أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله حب الأئمة من أهل بيتي فقد أصاب خير الدنيا والآخرة. وقال مولانا حسين بن علي عليهم الصلاة والسلام: من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. درود پڑھ دیجیے محمد والا. حاضرین کرام سے گزارش کروں گا، تھوڑا تھوڑا میرے دائیں اور بائیں جانب جگہ موجود ہے، آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے سامعین کرام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ صلی علی محمد. خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا عظیم سرمایہ اور تحفہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے، اور دعا گو ہیں کہ ہمیں بہتر طریقے سے ان لمحات سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے رب جلیل قرار دیں، مخصوصاً ان ایام اعضاء اور ان مجالس سے وہ نور، وہ پاکیزگی، وہ زندگی گزارنے کا صحیح انداز جو اہل بیت علیہم السلام کو پسند ہے، وہ دنیا و آخرت کی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو کچھ بھی حسین کے واقعی چاہنے والوں، ماتمداروں، عزاداروں کے لیے پروردگار متعال کی بارگاہ سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم سب کے شامل حال ہو سکے. بلند ترین صلوات بر محمد. عرض کیا آپ کی خدمت میں، 58 ہجری ہے، منا کا میدان ہے، بڑی تعداد میں معاشرے کے علماء اور برجستہ افراد کو میرے مولا نے جمع فرمایا اور کچھ یوں اپنے منشور کا اعلان کیا ہے کہ حسین ابن علی قیام کرنا چاہتا ہے، اور قطن اس کا مقصد دنیاوی لوگوں کی مانند سلطنت اور حکومت تک رسائی حاصل کرنا نہیں ہے، اور ان بھوسی ٹکڑوں اور خشک بھوسے کی جانب رغبت نہیں ہے. کون ہے جو خشک بھوسے کی جانب اور بے قیمت اشیاء کی جانب رغبت کرتا ہے؟ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں. بس اگر حکومت تک رسائی ہدف بھی ہے تو یہ وہ ہدف ہے کہ جو وسیلہ ہے تاکہ اس ذریعے سے دین کو پھیلایا جا سکے. کہ ظاہراً تیسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بصرہ جنگ شروع ہوا چاہتی ہے جمل کی. ایسے میں اپنے عباس کیسے میں اپنے مولا کی خدمت میں داخل ہوا, دیکھا مولا اپنے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو اور اپنے نالین مبارکین کو سی رہے ہیں, پیوند لگا رہے ہیں. مجھے دیکھ کے سوال کیا ہے ابن عباس ذرا بتانا ان جوتوں کی کیا قیمت ہے. میں نے جواب میں کہا مولا یہ تو بے قیمت ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کا کوئی عوض نہیں دے گا آپ کو. فرمایا واللہ لہی احب الی من امرتکم, تمہاری حکومت سے یہ جوتے مجھے زیادہ محبوب ہیں. الا ان اقیم حقا وادفع باطلا, مگر یہ کہ اس حکومت کے وسیلے سے اور اس قدرت کے وسیلے سے علی ابن ابی طالب حق کو قائم کرے, باطل کو دفع کرے, اور معاشرے میں وہ کیفیت ہو کہ جسے آپ کے فرزند نے 58 ہجری میں یوں بیان کیا, ولکن لنوری المعالم من دینک, ہم چاہتے ہیں دین کی نشانیاں نظر آنے لگے معاشرے میں. اے پروردگار تیرے شہروں میں اصلاح ہو جائے, فسادات ختم ہو جائیں, مظلوم کو اس کا حق ملے, ظلم و ستم ختم ہوتا ہوا نظر آئے, اور اس طریقے سے تیرے بندے تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے. اس موقع پر میرے مولا نے ان برجستہ لوگوں سے یہ بیان کی تھی کہ اگر ساتھ دو گے اپنے مولا کا دین بہت تیزی سے غلبہ پائے گا, ساتھ نہیں دو گے قوی الظلمت علیکم, ظالمین تم پر قوت پیدا کریں گے, غلبہ پیدا کریں گے, کوشش کریں گے اپنے زعم اور فکر میں کہ نور خدا کو بجھا سکیں. لیکن قرآن کریم بھی بیان کرتا ہے, مولا نے بھی اس موقع پر آخر میں فرمایا حسبنا اللہ وعلیہ توکلنا وإلیہ انبنا وإلیہ المصیر, حسین کی توکل ذات خدا پر ہے اور اسی راہ میں تمہارا مولا قدم آگے بڑھائے گا, جو ساتھ دے گا وہ اپنا بھلا پائے گا. جیسے قرآن کریم واضح طور پر بیان فرماتا ہے یہ لوگ نور خدا کو بجانا چاہتے ہیں, اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافرین کو کتنا ہی برا اور گرا کیوں نہ گزرے. کل میں نے ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ انشاءاللہ سامعین کرام میں سے بڑی تعداد یاد کر کے آئی ہوگی. بہرحال میں نے کہا تھا کل آنے والے کل میں آپ سے پوچھوں گا, سورہ مبارکہ ہے طہٰ آیت کا شمارہ 131. بڑی مہربانی, اب یاد نہیں بھی ہو تو حد اقل میری محنت سوارت ہے ایک بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج آپ کی خدمت میں ایک اور آیہ کریمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے اپنے نوجوان بچوں سے ایک مختصر سا امتحان, آیہ ولایت قرآن کریم کے کون سے سورے کی کون سی آیت ہے؟ جی بسم اللہ, سورہ مبارک ہے. پروردگار متعال ہمارے معاشرے کو پاک و پاکیزہ روح, جاگتی فکر اور علوم آل محمد کو حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے والوں میں سے قرار دیں. اس بھائی کے لیے, ان بزرگوار کے لیے اور دیگر معاشرے کے اس طرح کے افراد کے لیے کہ جو دین کے سلسلے میں سنجیدہ ہے, کوشش کرنا چاہتے ہیں, ایک بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ, آسان ہے بہت یاد کرنا آیہ ولایت کو, 5 5 5. سورہ مبارکہ مائدہ قرآن کریم کا پانچواں سورہ, آیت کا شمارہ ہے 55 55. انما ولیکم اللہ ولی آیت, اس سے ٹھیک ایک آیت قبل یہ آیت بھی انشاءاللہ کل نہیں پرسوں تک انشاءاللہ اگر ہو سکے تو یاد کر لیں, بڑی مہربانی ہوگی. قرآن کریم کو یاد کرنا, احادیث کو حفظ کرنا انسان کے وجود میں نورانیت کا باعث بنتا ہے. بہرحال مولا نے وہاں پر اختصار کے ساتھ بیان فرمایا حسین ابن علی کا توکل ذات خدا پر ہے, وہی میرے لیے وہ ذات کافی ہے. کہ 61-60 ہجری میں جب مدینہ سے آپ برآمد ہو رہے ہیں اس موقع پر بھی یہ جملے میرے مولا کی زبان پر آئے ہیں, جب محمد حنفیہ کو مکتوب لیٹر لکھا ہے وہاں پر بھی یہی کہا ہے حسبنا اللہ وعلیہ توکلنا. اس موقع پر سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54, کیا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کا, صاحبان ایمان سے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو سنو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے اگر کوئی دین کی راہ کو چھوڑ بھی دے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, پروردگار متعالی قوم اسی زمین اسی زمان دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والے قوم ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اس کی چند صفات ہیں جو قرآن کریم نے اس مقام پر ذکر کی ہیں کہ عربی آج پڑھ دیتا ہوں, کل جب آپ یاد کر کے آئیں گے تو ترجمہ مل کر پڑھیں گے اور زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ, ایک صفت ہے یا دو صفت, اذلتن علی المؤمنین دو، عزتن علی الکافرین تین، یجاہدون فی سبیل اللہ چار، لا یخافون لومۃ لائم پانچ، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ بڑا مقام عزیزو، ہم اس قوم کو لائیں گے جس کی اہم ترین اور برجستہ ترین صفات یہ کہ راہ خدا میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ کا ان کے لیے باعث نہیں بنے گی۔ جب انہیں سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار متعال مجھ سے یہ زندگی چاہتا ہے، وہ ویسے ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کہ جو صاحبان ایمان مسلسل میرے ساتھ تھے، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، اگر آپ میں اور آپ چاہتے ہیں اس طرح سے زندگی بسر کریں کہ مجاہد فی سبیل اللہ بنے، کہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً میدان جنگ میں جا کر وہ جہاد کیا جائے، انسان لمحہ بلمحہ زندگی کے ہر ہر شعبے میں مجاہد فی سبیل اللہ بن سکتا ہے، تو اس کے لیے پہلی شے اور پہلا امر جو ضروری ہے وہ ہے دنیا سے بے رغبتی، حب دنیا کے مرض میں انسان مبتلا نہ ہو۔ یہ آدمی جو اس طرح سے دین کی راہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہے، یہ سالم انسان ہے، تندرست انسان ہے۔ جب تندرست ہوتا ہے انسان بہتر طور پر نشر و نما کر پاتا ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ مریض ہو تو نشر و نما رک جاتی ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ کے مرحلے میں انسان اس موقع پر پہنچ سکتا ہے جب دنیا کی محبت میں مستغرق نہ ہو جائے اور دنیا کی محبت اس کے پیروں کی زنجیر نہ بن جائے۔ گزشتہ دو دنوں سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پروردگار متعال فرماتا ہے دنیا کے ساتھ اے مومن تیرا رشتہ کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ زہد کی بنیاد پر، دنیا سے بے رغبتی ہونی چاہیے۔ بے رغبتی کی کیا تعریف آپ کی خدمت میں پیش کی؟ مل جائے بے جا خوشی کا باعث نہ بنے، غرور و تکبر میں مبتلا نہ کر دے، چلا جائے بے جا مایوسی افسردگی کا باعث نہ بنے کہ انسان راہ عبودیت کو چھوڑ دے، جتنا آتا چلا جائے انسان کے شکر میں اضافے کا باعث بنتا چلا جائے، اگر چلا بھی جائے تو انسان یہ کہتے ہوئے سجدہ بریز ہو، اے پروردگار تیری عطا ہے، تیری امانت ہے، تو نے اگر بہتری اس میں سمجھی ہے کہ مجھ سے شے کو لینا چاہتا ہے تو تیرا بندہ اسی میں راضی ہے، تسلیما برضائک، تسلیما لامرہ ورضا برضائک۔ بہرحال عزیزو، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، مشکل مرحلہ ہے، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ شے میرے اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنے اور ہم ان لوگوں میں سے آئیں جو دین کے واقعی مددگار، زمانے کے امام کے واقعی خدمتگاروں میں سے بن سکیں، تو پہلے مرحلے میں دنیا کے ساتھ اپنے معاملات کو ہم نے طے کرنا پڑے گا، اس فائل کو اپنی درست کرنی پڑے گی، وگرنہ یہ مرض ہے، یہ ڈیزیز ہے، یہ انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے، انسان کی نشو و نما روک دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر چاہتے ہیں زہد کو اپنے وجود میں ڈیولپ کرنا تو چند کام کرنے پڑیں گے۔ ایک، بسم اللہ، بسم اللہ، ایک جی جی، دنیا سے بے رغبتی، خوب یہی، دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا کرے، کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ میں نے ظاہراً تیسری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا پانچ عنوان کے، ایک بھائی قریب میں بیٹھے تھے وہ کہنے لگے مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آیا، زہد کی فضیلت کیا ہے، زہد کی تعریف کیا ہے، زہد کے آثار کیا ہیں، زہد اپنے اندر پیدا کیسے کریں، اس کو اپنے وجود میں ڈیولپ کیسے کریں، وہ کیا چیزیں ہیں جو موانع زہد ہیں اور زہد اور بے رغبتی کو انسان کے قلب میں پیدا نہیں ہونے دیتے، تو اس میں سے میں نے پھر بہرحال آپ کی زبان میں کھچڑی پکا دی، چونکہ میں جب سیدھا سیدھا پڑھ رہا تھا تو آپ سوتے چلے جا رہے تھے، لہٰذا میں نے جو ہے وہ کل کی گفتگو میں جو ہے وہ ایک ملا جلا تقریباً تمام موضوعات کی طرف اشارہ کیا، خصوصیت سے چوتھے موضوع کی جانب اشارہ کیا کہ دنیا سے بے رغبتی اپنے وجود میں کیسے ڈیولپ کی جائے۔ اگر زہد کسی انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے، چونکہ اثرات کو بیان نہیں کیا، فقط ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بہرحال ہماری مجلسوں کی، مخصوصاً مجھ جیسے ذاکر کے مجلسوں کی گاڑیاں بہت ہی ویک ہیں، بہت ویک ہیں، گرم ہوتے ہوتے وقت آخر آ جاتا ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے سامنے سے یہ درخواست کروں کہ بھائی میرے ساتھ ہے، کل تک ہم جہاں پہنچے تھے اس کل تک گاڑی کو لانے میں اسٹاپ آ جاتا ہے، تو بہرحال آپ بھی میرا تھوڑا ساتھ دیں کہ میں گزشتہ گفتگو بہت زیادہ ریپیٹ نہ کروں اور یہ جو تسلسل ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے آگے کی جانب بڑھا سکیں۔ فرمایا کہ جسے پروردگار متعال زہد عطا کرتا ہے، چند اس کی علامتیں ہیں، چند آثار ہیں جو وہ اپنی زندگی میں دیکھ پاتا ہے۔ ایک، اس کے قلب کو پروردگار حکمت کا نور عطا کرتا ہے، اس کی زباں پر حکمت آنے شروع ہو جاتی ہے، اس کے سوچنے کا انداز، بولنے کا انداز عام لوگوں سے فرق کر جاتا ہے، اس کے دیکھنے کا انداز فرق کرتا ہے، وہ دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا کو آخرت کی خاطر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا کے امراض، ڈیزیز اور اس کی دوائیوں کو بخوبی دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ مرض ہے اور اس کا راہ حل، اس کا جو مسئلے کا حل ہے وہ یہ ہے، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، بابصیرت ہو جاتا ہے، اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ پروردگار متعال کی بارگاہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے. یہ اہم ترین اثر ہے جو زہد کا میرے اور آپ کے وجود میں پیدا ہونا چاہیے. بہرحال زہد کو اپنے اندر کیسے ڈیولپ کریں, دنیا سے بے رغبتی کیسے پیدا کریں, اس کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں دو یا تین مراحل, دو یا تین اسٹیپس, دو یا تین جسے کہہ سکتے ہیں پوائنٹس پیش کیے تھے. ایک, ریگولر بیسس پر دین کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں, جو آپ کو مسلسل یہ بیان کرتے رہے کہ دنیا فانی ہے, دنیا ختم ہونے والی شے ہے, دنیا کو ہمیشہ بقا نہیں ہے. تو مولانا صاحب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے, یہ کون سی گولی ہے, یہ کون سا کیپسول ہے, اس سے ہمیں ہمارے مرض کو کیا ہوتا ہے نا, ڈاکٹر سے سوال کرتا ہے. عزیز, اس کا فائدہ ہی ہوگا, فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ فانی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک بچے کے ہاتھ میں غبارہ ہے, ماں کہہ کر تھک جاتی ہے کہ بھائی کو دے دے, دیتا ہے نہیں دیتا. ایسے میں ماں یا باپ آگے بڑھتی ہیں اور اس کے کان میں جا کے کچھ کہتے ہیں, جیسے ہی انہوں نے کہا فوراً غبارہ دے دیتے. تو کیا ہوگا, کیا ہو گیا بتائیے, اس کی معرفت میں اضافہ کیا, اس سے بہتر شے دکھائی. تو عزیزو یہ مجلسیں بھی یہی کرتی ہیں, میں اور آپ صبح سے شام دنیا میں مستغرق ہوتے ہیں, مجلس آ کر بیان کرتی ہے دنیا فانی ہے, دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, قدرت کا بیجا استعمال نہ کر, مال کا فالتو استعمال نہ کر, مقام اور مرتبہ اپنی جوانی کو ضائع مت کر, یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے ہاتھ سے ایک نہ ایک دن چلی جائیں گی. اگر چاہتا ہے ان چیزوں کا بہتر استفادہ کرنا, در آل محمد تجھے بیان کیے دیتا ہے, ہمارے سے جوانی کا معاملہ کر, ہم سے زندگی کا معاملہ کر. کل رات کی مجلس میں نے اس مقدمے کو تفصیل سے پیش کیا تھا, دنیا کا کون سا ایسا بزنس مین ہے عزیزو جو میری سلامتی, میری تندرستی, میری جوانی اور میری زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا بزنس مین نہیں ہے. میں اپنی جوانی لگاتا ہوں, زیادہ سے زیادہ کچھ میرے پاس ڈگریز آ جاتی ہیں, کچھ میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے عوض میں کیا گیا, میری جوانی چلی گئی, میری قدرت چلی گئی, میری سلامتی چلی گئی, اب میں بیمار ہوں, اب میں لوگوں کے سہارے پر ہوں. تو عزیزو دنیا میں کوئی ایسا بزنس مین نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کی ضمانت دے سکے, چونکہ یہ ساری کی ساری شے فانی ہے. میں چاہوں نہ چاہوں میرے ہاتھ سے سلامتی جا رہی ہے, تندرستی جا رہی ہے, جوانی جا رہی ہے, زندگی جا رہی ہے. یہ در عالم محمد کا کمال ہے, امتیاز ہے جو ہمیں یہ بیان کیے دیتا ہے, اے انسان یہ تو فانی ہے, آ ہم اس کے بدلے میں تجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جوانی, زندگی اور سلامتی دینا چاہتے ہیں. آ ہم سے آ کر اس کا معاوضہ کر لے, آ ہم سے آ کے ڈیلنگ کر لے, ہم تجھے وہ سلامتی دیں گے کہ جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مرض, کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, وہ جوانی دیں گے کہ جس کے بعد کوئی بڑھاپا نہیں ہے. حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہے, وہاں کوئی بوڑھا نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بوڑھا جنتی نہیں ہوگا عزیزو, وہاں پر جو بھی جائے گا جوان ہو کر جائے گا. اس لیے کہ علی کا چاہنے والا چاہے بچہ ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, اس کی روح جوان ہوتی ہے اور دین کی راہ میں وہ قدم تیزی سے آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد. تو آؤ عزیزو, بہرحال آ کر ان سے معاملہ کریں. بس پہلی کیپسول کا نام کیا ہے, جو زہد کو, دنیا سے بے رغبتی کو میرے وجود میں بڑھاتا ہے, تعلیمات اہل بیت سے قربت جو مجھے بیان کرتی چلی جائے کہ دنیا پست ہے, دنیا فانی ہے, دنیا باقی نہیں رہنے والی. کل رات کی مجلس میں نے خطبہ نمبر 221 پیش کیا تھا, اس میں میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اگر مجھے سات اقلیم, سات بر اعظم, جو کچھ اس کے زیر سایہ ہے, سب کچھ کا مالک بنا دیا جائے, کیا کچھ مل رہا ہے دنیا میں, اس کے عوض میں علی سے تقاضا کیا جائے ایک چیونٹی کے منہ میں, چیونٹی کی سائز کیا ہے عزیزوں, ایک چیونٹی کے منہ میں موجود ایک جو کے دانے کے چھلکے کو علی چھین لے. علی یہ معصیت خدا بجا نہیں لائے گا, اس لیے کہ علی کو کیا سروکار ان نعمتوں سے جنہیں بقا نہیں ہے, اور ان لذتوں سے جو فانی ہے. عقل انسانی کا تقاضا ہے کبھی بھی فانی شے, ٹیمپرری شے کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی شے کے ساتھ کبھی بھی نہیں بدلتا ہے, کبھی بھی معاوضہ نہیں کرتا ہے. ایک, اس کیپسول کو روزانہ لیجیے. دیکھا ہوگا آپ نے شوگر کے جو پیشنٹ ہیں, ہمیشہ ہمیشہ ڈاکٹر سے ان کی دوستی ہوتی ہے. تو عزیزو ہم بھی مریض ہیں میرے بھائی, آؤ مجلس اعزاز سے, تعلیمات اہل بیت سے روزانہ کی بیسس پر قربت اختیار کریں. نتیجہ کیا ہوگا, جب روزانہ انسان اس کیپسول کو لے گا, سالم رہے گا, شفا کے قریب رہے گا, مرض میں اضافہ نہیں ہوگا. دو, جو اس کے عین مظاہر ہیں جو اس دنیا کے فانی ہونے کو بیان کرتے ہیں, آپ پڑھ تو لیا, سن تو لیا, لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا بھائی کیسے فانی ہے, اتنی خوبصورت گاڑی ہے کیسے فانی ہے, اتنا بہترین بنگلہ ہے کیسے فانی ہے, اتنا جبر ہے, اتنا جو ہے وہ بینک بیلنس ہے, اتنا پروٹوکول ہے, اتنی گاڑیاں آگے ہیں اتنی گاڑیاں پیچھے، کیسے فانی ہے سر؟ سب کچھ کیش میں ہے، میں لذت لے رہا ہوں، مزہ اٹھا رہا ہوں، کیسے فانی ہے؟ لہذا اس کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا، کفن کو دیکھ، قبرستان کو دیکھ، ہاسپٹلز کو دیکھ، بوڑھے لوگوں سے جا کر ملاقات کر، یہ چار دن کے مزے ہیں، اس کے بعد فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، تیرے ہاتھ سے بھی چلا جائے گا۔ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے شداد؟ اب جب یہ کیفیت علمی اعتبار سے آپ کے وجود میں پیدا ہو، اس کا اثر انسان کے عمل میں بھی آنا چاہیے، عملی اعتبار سے بھی بے رغبتی میرے اور آپ کے وجود میں پیدا ہونی چاہیے کہ بہرحال چہرے آپ کے بتا رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس سے زیادہ ہم اس موضوع کو نہیں سننا چاہتے، بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ آ جائے پانچویں ٹاپک پر، اور وہ یہ ہے کہ زہد کے موانے کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں۔ اس کو بھی میں نے کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ دنیا سے بے رغبت ہونا شروع کریں، نتیجہ یہ، وہ جو تھرڈ کیپسول ہے وہ یہ ہے، سارا وقت اپنے لیے نہیں ہو، سارا مال اپنے لیے نہیں ہو، سارا مقام اور مرتبہ اپنے یوز کے لیے نہیں ہو، بلکہ تھوڑا اپنے لیے ہو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں ہو۔ یہ بے رغبتی کی علامت ہے، نظر آنی چاہیے بے رغبتی میرے اور آپ کے کردار میں۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے اور آپ کو دنیا سے بے رغبت نہیں ہونے دیتی۔ ایک، دنیا کی اشیاء کی طرف گھور کر دیکھنا، کیا بنگلہ ہے بھائی، اور اس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ طہٰ کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ، جو افراد یاد کر کے آئے پڑھیں تو میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ویسے تو میں نے کہا تھا کل پوچھوں گا، لیکن جس طرح آپ نے ولولے سے فرمایا سورہ طہٰ آیت نمبر 131، تو ظاہراً یاد کر کے آئے، بسم اللہ، نہیں یاد کر کے آئے، قرآن اپنے ساتھ لے کر آئے، بسم اللہ، خود پڑھیے، حد اقل موبائل کا اتنا اچھا استعمال تو ہو تو پڑھیے، آپ نہیں پڑھیں گے میں نہیں پڑھوں گا، ایسا نہ کرو میرے بھائی۔ ہو ٹھیک ہے، سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 54، یہ کل آپ پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ، اپنے دلوں کی جلا کے لیے اور خداوند متعال کی بارگاہ سے توفیق کے لیے ایک بلند ترین صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزارش کی جا رہی ہے کہ میرے دائیں اور بائیں جگہ موجود ہے، آپ براہ کرم تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں تاکہ آنے والے صاحبان ایمان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک، گھور گھور کر دنیا کی ان ظاہری لذات کو نہ دیکھیں، دنیا سے بے رغبتی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی مثال کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کچھ دوائی چاہیے، دوسری جانب سے احتیاط چاہیے۔ گلا خراب ہے مولانا صاحب آپ کا، ادھر سے دوائی لیں، ادھر سے احتیاط بھی کریں، احتیاط نہیں کریں گے دوائی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ میں نے کہا مسلسل آپ تعلیمات اہل بیت سے قربت اختیار کرتے ہیں، کفن دیکھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، لیکن اس طرف موانے اور رکاوٹوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے، نتیجتاً وہ جو فوائد حاصل ہونے چاہیے، وہ جو سلامتی انسان دیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ ایک، گھور گھور کر دنیا کے مظاہر کو نہ دیکھیں۔ واقعاً دنیا بہت خطرناک بنائی ہے، واقعاً بہت دنیا دار نے دنیا بہت جاذب بنائی، بہت جاذب بنائی، پروردگار نے آخرت اس سے بھی جاذب تر، اصل کوئی مقابلہ نہیں، امیر شام کو جا، علی ابن ابی طالب کو جا، یہ دنیا کی ستم ظریفی ہے جو دونوں کو برابر میں لا کھڑا کرتا ہے، وگرنہ اگر دیکھنے والے کی نگاہیں علی کی بلندی کو دیکھ لے تو امیر شام کی پستی اس کے لیے واضح اور آشکار ہو جائے گی۔ فرمایا لا تمدن عینیک، اے حبیب، اللہ کے رسول سے خطاب ہے، ان تک پیغام ہے، ان سے کہو اپنی آنکھیں نہ بڑھائیں، الا ما متعن به ازواجا منهم، یہ جو کافروں کو ہم نے، ان کے بعض گروہوں کو ہم نے بہت دنیا دی ہے، زہرت الحیات دنیا، دنیا کی خوبصورتیاں دی ہیں، اس کی طرف اپنی آگے نہ بڑھائیں۔ کتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا خوبصورت شے ہے، بس حتمن یہ بھی میرے پاس ہونی چاہیے، اور اس تک حصول میں انسان اپنے دین کا معاملہ کر جائے، پہلے دیکھتا ہے، دل کہتا ہے چاہیے یہ، میں جانتا ہوں ایسے بزنس مین کو، کہتے ہیں ہمارا ہدف یہ گاڑی بس میرے پاس ہونی چاہیے، کچھ ہو، کیسی بھی دنیا کی سچویشن ہو، یہ گاڑی کا میں مالک ہونا چاہتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوگا، امیر شام درمیان میں آ کے معاملہ کرے گا، گاڑی کے مالک ہونا چاہتے ہو، دین کا سودا کرو۔ انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں، دل اسے سجا لیتا ہے، بس شادی کرنی ہے تو یہی کرنی ہے، ہے نا میرے بھائی، یہ مثالیں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں نا جوان کو، اور تو کوئی نہیں کروں گا، مرتے مر جاؤں گا شادی یہی کروں گا۔ یہ بےچارے نوجوان بچے جو یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے کیا کہوں، ان کے ماں باپ کے لیے جو دعا میں طلب کرتا ہوں عزیزو، قصدن طلب کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے محرم میں یہ دعا، عزیزو یہ دعا اس معاشرے میں جو بگاڑ ہے، دشمن جانتا ہے کہاں سے بگاڑ لایا ہے، یہی سبب ہے میں اور آپ کے قدم آگے نہیں بڑھتے، رک گئے ہم، اسیر ہو گئے اپنی دنیاوی زندگی اور ظاہری جھوٹی لذت کے، چونکہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے خراب کیا, اہل بیت کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں بسر کی ہے. لا تمدن عینیک, اے حبیب اپنی آنکھوں کو مت بڑھائیے. یہ جو ہم نے دنیا کے مظاہر, دنیا کی خوبصورتیاں ان کافروں کو دیے, کیوں دیے ہیں پروردگار انہیں؟ علامہ اقبال کے اس شعر کو یاد کیجئے, شکوہ جواب شکوہ کی صورت میں, جو کہ بھائی کیا سب کچھ ادھر ہی دیا ہوا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا یہ ہم نے اس لیے دیا ہے لینا, کہ عرض کیا بہرحال ہر ٹاپک میں آدھی بات لے کر نہیں جائیے گا, کچھ حد تک ہمارا اپنا قصور ہے, ہماری اپنی سستی ہے, وگرنہ خدا مجھے اور آپ کو بھی دینا چاہتا ہے, لیکن کچھ حد تک اگر ادھر زیادتی ہے تو فرمایا لے نفتے نہ ہم فی, یہ اس خاطر ہم نے دیا ہے کہ اس ذریعے سے ہم ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں. تجھے کیا دیا ہے؟ تجھے رسول آل رسول کی محبت دی ہے. ورزق ربک خیر وابقا, ہم نے جو تجھے دیا ہے وہ کوانٹیٹی وائز بھی بہتر ہے, کوالٹی وائز بھی بہتر ہے. رزق ربک خیر وابقا, کہ اگر موقع ملا تو آنے والی تقاریر میں تفصیل عرض کروں گا. ایک معنی ادھر ادھر نہ گھورے. میں نے عرض کیا کل اپنے دوست کا واقعہ کہ اپنی زوجہ کو نہیں لے جاتے ہیں کسی کے گھر پہ بھی, کہتے ہیں جب وہاں سے واپس آتی ہے بگڑ جاتی ہے, اسے اپنے صوفے اچھے نہیں لگتے, اسے کارپیٹ اچھا نہیں لگتا, اسے پردے اچھے نہیں لگتے, اسے اپنے کپڑے اچھے نہیں لگتے, اسے خود اپنا وجود اچھا نہیں لگتا, اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. ضرورت نہیں ہے کسی دوست کے گھر لے جانے کی. یہ حضرت جس طرح ہمارا یوٹیلائز ہے لعنت اللہ علیہ, جسے اپنے گھر میں ہم نے سجایا ہوا, یہ بھی یہی کام کرتا ہے. آنکھیں گور گور کر دیکھتی ہیں, او ہو کیا بات ہے بھائی, کیا ڈسکوریاں ہو رہی ہیں. جب انسان دیکھ لیتا ہے گاڑی کو, موبائل کو, کپڑوں کو, خوبصورت چہروں کو, پھر جب اپنے اطراف میں نگاہ دوڑاتا ہے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. آؤ عزیزو میرا ساتھ دو. ہر عشرے میں پروردگار مطال سے دعا طلب کرتا ہوں, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں عزیزو. ممکن ہے بیکار بات ہو, ایام عذاب میں ہی صحیح, گزشتہ ہمارے جو قدما ہوا کرتے تھے, آبا و اجداد ہوا کرتے تھے, ایام عزا کا ایک ادب یہ ہوا کرتا تھا, ٹیلی ویژن گھر میں نہیں چلتا تھا, نہیں چلتا تھا. آؤ عزیزو آؤ, طے کر لو سوائے ذکر حسین کے استفادہ نہیں کریں گے. یہ جو نورانیت ہے نا, اس کو باقی رکھنے میں اور آپ کامیاب ہو جائیں. کر کے دیکھ لیجئے, ایک ہفتہ کر کے دیکھ لیجئے, دیکھیے آنکھیں کچھ اور دیکھنے لگیں گی, کان کچھ اور سوچنے لگے گا, دل و دماغ کو کچھ بہتر سمجھ میں آنے لگے گا. آؤ اپنی اس رسمی زندگی سے باہر نکلیے, گھور گھور کر نہ دیکھیں وگرنہ رکاوٹ ہے. دو, یہ دوسرا بھی میں نے مانے اور رکاوٹ کل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. کیا ایسا نہیں کرو میرے بھائی, پیش کی تھی میں نے کل آپ کی خدمت میں, ابھی تک گزشتہ درس ہے جسے دہرا رہا ہوں. گناہ پر گناہ, وہ گناہ کے جو مسلسل انسان کی زندگی میں, یہ ہے رکاوٹ, یہ انسان کو بے رغبت نہیں رہنے دیتا دنیا سے, اور انسان کے پیروں میں زنجیر بن جاتا ہے. بوڑھے ماں باپ کے ساتھ میں بد اخلاقی کرتا ہوں ایک مرتبہ نہیں, مسلسل سالہ سال سے یہ بد اخلاقی میرے اندر پائی جاتی ہے, اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. باہر بہت با اخلاق ہوں, زوجہ کے ساتھ سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں ہوتی. حضرت زوجہ باہر دروس میں شرکت فرماتی ہیں, بس گھر میں جیسے ہی آتی ہیں شوہر سے اچھے طریقے سے گفتگو نہیں کر سکتی ہیں. ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ, رزق حرام. آہستہ آہستہ اے جوان آنکھ, جیسے ہی گھر میں پہنچتا ہے بس موبائل اٹھا لیتا ہے. اور عرض کر رہا ہوں آج لہو و لعب ہے, آج بیکار چیز ہے کہ گیم کھیل رہا ہوں. اے جوان نیت کر کے جا, مولا اس فرش عزا کے توسط سے مجھے تحفہ دیجیے, یہ دنیا کے مظاہر جو اپنی جانب کھینچتے ہیں ان سے مجھے نفرت مل جائے, نفرت مل جائے, مجھے جھوٹی لذت ملتی ہے میرے اندر سے ختم ہو جائے. مولانا لذت ملتی ہے, لذت سگریٹ پینے والے کو بھی ملتی ہے, اس سے آگے بڑھ جائیے لذت افیون و چرس استعمال کرنے والے کو. صرف لذت ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جو شے اور کام میں اور آپ بجا لا رہے ہیں وہ صحیح ہے, ایک جھوٹی لذت ہے جسم کو میں نے اور آپ نے ڈیولپ ایسے کر دیا ہے. آؤ عزیزو, جس طرح سے جسم کو ہم غلط اشیاء سے کا عادی بنا دیتے ہیں لہذا وہ اس کا تقاضا کرتی ہے, اسی طرح سے روح ہے, اسی طرح سے روح ہے. گناہ پر گناہ, کہ بعض مثالیں میں نے عرض کیا گناہ کی نہیں ہے, وہ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کچھ ملا تو نہیں تو مولانا صاحب کے نام پہ لگا دیں کہ بھائی انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ گیم کھیلنا حرام ہے. نہیں بھائی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آہست گناہ پر گناہ بد اخلاقی, گناہ پر گناہ برے منظر دیکھنا, ایک گناہ پر دوسرا گناہ. میں کسی اسپیسیفکلی گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر وہ گناہ جو مسلسل میری زندگی میں پیروں کی زنجیر ہے, پیروں کی زنجیر ہے, میں اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے سکوں گی. یہ دنیا کی وہ رغبت ہے جو مجھے پیغام کربلا میں سنتا بھی ہوں پھر بھی میرے قدم آگے نہیں بڑھیں گے. چند حساس چیزوں کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرا وقت اختتام بہت نزدیک آ گیا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے چہرے حد اقل ایسے ہی رکھیے گا تو میں کچھ بہتر پڑھ پاؤں گا. بارے دیگر صلوات علی محمد والے. وہ تیسری شے کہ جو زہد کو انسان کے وجود میں پیدا نہیں ہونے دیتی, دنیا سے بے رغبت نہیں ہو پاتا, پیغام کربلا سنتا ہے اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے پاتا. جو مسلسل میرے ساتھ ہیں, چھ گروہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے, چار درمیانی گروہ ہیں جس میں سے پہلے دو گروہ حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں, بعد والے دو گروہ باطل والوں کے مددگار بنتے ہیں, چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی امام کے خون میں شریک ہوتے ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, ان کو مد نظر رکھیے گا. اگر میں چاہتا ہوں اپنے مولا کا ساتھ دینا, رکاوٹیں ہٹانی پڑیں گی, دنیا سے بے رغبتی اپنے وجود میں پیدا کرنی پڑے گی تاکہ میں بڑے مرتبے تک فائز ہونے کے لیے سوچ سکوں, قدم آگے بڑھا سکوں, کہ جس کا ذکر سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کر رہی ہے. رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ دنیا کے مظاہر کو گھور گھور کر دیکھنا ہے, اور اس کے سبب انسان کی آنکھوں کا چندھیا جانا, انسان کا اندھا ہو جانا ہے. دو, گناہ پر گناہ. ایک چیز معصیت خدا ہے چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, بار بار جب ریپیٹ ہوگا پیر کی زنجیر بن جائے گا, انسان اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے سکا. تین, توجہ چاہتا ہوں, نامحرم سے اپنے رابطے کو عزیزوں چیک کر لیجیے, یہ رابطہ کیسا ہے. اگر نامحرم کی طرف آپ کی رغبت بڑھ رہی ہے, آپ نامحرم سے اپنے رابطے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, یہ خطرے کی علامت ہے. نامحرم در واقع اس پست دنیا کا ایک مظہر ہے, ایک پکچر ہے. اس کے ساتھ اگر اس رابطے میں مجھے مزہ آ رہا ہے, پس میں دنیا سے بے رغبت نہیں ہوں. جو انسان دنیا سے بے رغبت نہیں ہے وہ اپنے مولا کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے. اور اس مثال کو مجھے یاد پڑتا ہے, کسی سال میں نے ماہ مبارک رمضان میں اسی علاقے میں تفصیل سے پیش کیا تھا, دیگر علماء کرام سے بھی آپ نے سنا ہوگا. ابن ملجم ایک وہ سبب کے مولا کے قاتل قرار پایا, کیا تھا؟ قتام نامی اس لعینہ نے گناہ کی جانب دعوت دی. آنکھیں ان تاریخوں کے مطابق امام کا چاہنے والا ہے, امام سے محبت کرنے والا ہے, لیکن آنکھوں کو روکا نہیں, آہستہ 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 اس مرحلے تک جا پہنچا کہ اس لعینہ نے کہا کہ مجھے مہر میں علی ابن ابی طالب کا سر چاہیے. پہلے ایک مرتبہ غصے ہو گیا, پیچھے پلٹ آیا. لیکن عزیزوں, جنسی اعتبار سے یہ جو گناہ ہے, مقدس ارد بیلی, وقت نہیں ہے میرے پاس, تاریخ شیعت کی عظیم ترین ہستی, زمانے کے امام سے غیبت کے زمانے میں بنفس و نفیس جانتے ہوئے کہ کس سے ملاقات کر رہا ہوں, یہ نہیں چنی شخصیات ہیں, بہت چند افراد ہیں جنہیں یہ شرف ملے, اس میں سے جناب مقدس اردبیلی کی ہستی ہے. پوچھا گیا کہ اگر گناہ کے لیے زمینہ فراہم ہو تو آیا آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو گے؟ کہا میں جرأت نہیں کر سکتا, مخصوصاً یہ جنسی اعتبار سے گناہ, کہا میں جرأت نہیں کر سکتا کہ میں افتخار کے ساتھ اور سینہ تان کر یہ کہہ سکوں کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. اللہ اکبر, وہ جو اتنا مقدس ہے عزیزوں. حضرت یوسف علی نبینا وآلہ وآلہ الصلات والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو مبرہ نہیں دیکھتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. غیر شادی شدہ, شادی شدہ, آج اس سلسلے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں, کدھر کھڑے ہیں؟ نامحرم کی جانب میرا رشتہ کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا جس طرح سے پوری دنیا کے ساتھ تیرا تعلق ہونا چاہیے, نامحرم کے ساتھ بھی تیرا رابطہ اسی بنیاد پر ہونا چاہیے. عقل مہتا, آپ ایک ایسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں جہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے, فقط ایک مردار پڑا ہے, ویسے نجس ہے, کھانا جائز نہیں ہے, اس کا حرام ہے اس کا کھانا, لیکن چونکہ آپ کی موت واقع ہو رہی ہے, اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, آپ اتنے نوالے تناول کر لو کہ آپ کی جان بچ جائے. فرمایا دنیا کے ساتھ عقل مہتا, مردار کھانے جیسا رابطہ رکھو, نامحرم کے ساتھ رابطہ اسی بنیاد پر ہے. عام حالت میں نامحرم کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, ضرورت کے وقت بقدر ضرورت رابطہ, جسٹ چاہے وہ اسکول میں ہو, آفیسز میں ہو, رشتہ داروں میں ہو, چچا زاد بہن ہے, بھوپی زاد بہن ہے, خالہ زاد ہے, مامو زاد ہے, عزیزو نامحرم نامحرم ہے, رابطہ اسی بنیاد پر ہونا چاہیے, بس اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آئی کانٹیکٹ کم سے کم, عرض کر رہا ہوں عقل مہتا, کہ جہاں ضرورت ہے اتنا آئی کانٹیکٹ کرے, چونکہ آنکھ حضرت عیسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہ الصلات والسلام فرماتے ہیں. اب عرض کر رہا ہوں, علماء اخلاق جو بات بیان کرتے ہیں بسا اوقات واجب نہیں ہوتی, واجب سے بڑھ کر ہوتی ہے. یہ وہ قدم ہے کہ جس کے سبب سے میں واجب کو اچھے طریقے سے بجا لا سکتا ہوں. حرام سے بڑھ کر بات کرتے ہیں, یہ وہ قدم ہے کہ حرام سے میں کوسوں دور اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. آپ فرماتے ہیں جو تمہارے لیے محرم نہیں ہے اس جانب
توجہ سے دیکھنا یہ کام مت کرو. اس لیے کہ اگر آنکھ نہیں دیکھے گی کبھی بھی انسان زنا کی جانب نہیں جائے گا, کبھی بھی انسان گناہ نہیں کرے گا, ہمیشہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر پائے گا. اور پھر آپ فرماتے ہیں اگر ہو سکتا ہے تو حتیٰ کپڑوں کی جانب بھی تمہاری نگاہ نہ پڑے. اللہ اکبر, یہ واجبات محرمات میں سے نہیں ہے کپڑے کی جانب دیکھنا, لیکن فرمایا نہیں یہاں پر نگاہ پڑے گی شیطان بہکائے گا اور انسان کی نگاہ بڑھتی چلی جائے گی, انسان کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا. اور عرض کیا انسان قاتل امام بنتا ہے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ بہرحال آج اسی معنی پر اور اسی رکاوٹ پر بات ختم ہو جائے گی, لیکن چونکہ روزانہ کا مسئلہ ہے, غیر شادی شدہ نہیں, اس وقت شادی شدہ ماشاءاللہ گناہ کر رہا ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب تمسخر اڑا رہے, جی ہاں مجلس میں آنے والا, ذکر حسین بجا لانے والا, صبح و شام مجلسوں میں شرکت کرنے والا, سفر زیارت پر جانے والا, رونے والا, اپنے مولا کا ماتم کرنے والا, اس گناہ کے سلسلے میں جا کر آپ خود پوچھ لیجیے اپنے دوستوں سے کون ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں پاک ہوں, کون ایسا ہے بتاؤ عزیز. میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں. بہک جاتا ہے, فرمایا اس گناہ کے سلسلے میں دقت کرو. پروردگار متعال نے تمہارے اندر یہ کیفیت رکھی ہے, اس کے ذریعے سے آزمایا ہے, یہ ہے حلال یہ ہے حرام. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک, اے پروردگار حلال عطا فرما, حرام سے مجھے نجات عطا فرما. خداوند متعال عطا فرمائے گا. آئیے میں اور آپ سیریس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں. چاہنے والا کچھ تحصیل علم کے لیے درس حاصل کرنے کے لیے مدینہ آیا, امام کے پاس زانو تلمس طے کیا, آ کر کہنے لگا مولا کوئی گھر کرائے پر نہیں مل رہا, ایک ہی گھر کرائے پر مل رہا ہے فقط. اور اس کی کیفیت امام کو پوری بیان کی. پہلے گیا معاملہ کرنے, وہ خاتون جو کرائے پر گھر دینا چاہتی تھی, جوان خاتون ہے, دو کمرے ہیں ظاہراً باہر کی طرف ایک ایک دروازہ کھلتا ہے, ایک درمیان میں دروازہ ہے جو ان دونوں کمروں کو آپس میں ملاتا ہے. کہا کہ یہ دوسرا کمرہ میں کرائے پر دینے کو آمادہ ہوں. کہا کہ میں جوان ہوں آپ بھی جوان ہیں, یہ نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ میں اس صورت میں یہ کرائے پر لینے کو تیار ہوں جب اس درمیانی دروازے کو آپ بند کر دیں. ٹھیک ہے, راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں اس درمیانی دروازے کو قفل لگا دیتی ہوں, بند کر دیتی ہوں. یہ اپنا ساز و سامان لے کر پہنچے, وہاں پر رکھا, دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے, علی کا چاہنے والا ہے, چھٹے امام کا واقعی ماننے والا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھا, مومنہ قرار تھا ہمارا یہ دروازہ بند کر دیا جائے. کہا میں آپ کی طرف قدم نہیں آگے بڑھاؤں گی, میں نہیں آؤں گی آپ کی طرف آگے, اصل میں کوئی آپ سے بات چیت نہیں کروں گی, لیکن دروازہ کھلا رہنے دیں, ہوا پاس ہوتی ہے. امام کے پاس آیا, روشنی اچھی رہے گی, وینٹیلیشن اچھا رہے گا. امام کے پاس آیا, مولا یہ کیفیت ہے. فرمایا فوراً اٹھ جاؤ وہاں سے, فوراً کھڑے ہو جاؤ وہاں سے. جہاں ایک چھت کے نیچے ایک مرد و زن نامحرم رہتے ہو, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہی سبب ہے کہ فقہی اعتبار سے علماء کرام دو ملاک بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اگر احتمال گناہ دیتا ہے, کہ گناہ وہ عظیم گناہ کی بات نہیں ہے, یہ گناہ ہے کہ میری نگاہ پڑ جائے گی, میرا ذہن غلط سوچے گا. جوانوں کے لیے بات بھی واضح کر دوں, سیکشلی جو گناہ ہے اس کا تعلق کوئی بہت بڑے گناہ سے نہیں ہے کہ میں نے پوری فلم دیکھ لی, نہیں عزیزو. اگر میٹر صحیح چل رہا ہو مملکت خدا داد پاکستان میں الیکٹرک کا, تو آپ ایک چھوٹا سا نائٹ لیمپ بھی جلائیں گے تو میٹر حرکت کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ ایئر کنڈیشن بھی چلتا ہے, میٹر حرکت نہیں کرتا ہے, وہ اس ملک کے معجزات ہیں. لیکن اگر قانونی طور پر کہیں بھی الیکٹرسٹی یوز ہوگی میٹر چلے گا. اسلام کہتا ہے ہم نے یہ کیفیت تیرے اندر رکھی ہے, اگر اس کا میٹر چلانا چاہتا ہے سوائے راہ حلال کے اور کہیں سے بھی میٹر چل رہا ہے, چاہے نائٹ کا لیمپ, نائٹ لیمپ جو ہے اور وہ بہت ہی اس کا واٹ کم ہے, اگر وہ بھی ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے. فکر کرنا, سوچنا, ذرا سا دیکھ لینا, سب حرام ہے میرے بھائی, سب حرام ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اگر احتمال گناہ دیتا ہے ایسی جگہ پر بیٹھنا, تیرے لیے ہر ہر لمحہ بیٹھنا حرام ہے. وہ جو اپنے, اب کیا کہوں چھوڑیں, بہرحال چونکہ معاشرے میں یہ مثالیں کہیں گے مولانا ہمارے لیے کہہ رہے ہیں, ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد, صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہرحال یہ کیا ہوتے ہیں جو ریسپشنسٹ ہیں یا جو ہے وہ سیکرٹریز ہیں جو ہوتی ہیں, وہاں پر بھی اگر اس قسم کا ماحول ہے کہ احتمال گناہ دیتا ہے, لمحہ بلمحہ بیٹھنا حرام ہے, لمحہ بلمحہ بیٹھنا حرام ہے. آفس ہے کوئی, آپ دکان پر بیٹھے, لمحہ بلمحہ بیٹھنا حرام ہے میرے بھائی, کیا ہوگی اس رزق میں برکت. بعض علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی کا وہاں پر گزر نہیں ہے تو حرام ہے. بعض علماء ان دونوں شرطوں کو پیش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی گزر بھی نہ رہا ہو, احتمال گناہ بھی دیتا ہو تو آپ کے لیے حرام ہے. بہرحال عزیزوں اس سلسلے میں دقت کیجیے. ایک, نامحرم سے اپنے رابطے کو کم کر دیجیے بقدر ضرورت. اور کون سی جگہ ہے جو اس میں اسی سلسلے میں شیطان بہکاتا ہے؟ شخص آیا یہاں پر بھی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور آنے کے بعد کہنے لگا آقا میں مدینے میں آیا ہوں پڑھنے کے لیے. امام پوچھا سوال کیا کہاں رہتے ہو؟ اب یہ جدید دور ہے, نہ استاد کو شاگرد کا پتا ہوتا ہے نہ شاگرد کو استاد کا. ہمیں کیا, ہم نے اپنے پیسے بنانے ہیں. مجلسوں میں بھی تقریباً ایسا ہی ہو گیا عزیزوں, پیسوں کے حوالے سے نہیں, رابطہ اتنا ہمارا مستحکم نہیں ہے. اچھا یہ ہو کہ انسان ایک مجلس اسی سلسلے میں رکھے کہ بہت بول دیا مولانا صاحب, نو مجلس آپ نے بول دی, ایک مجلس ہمیں بولنے دیں. واقعہ تاکہ باہمی تبادلہ خیال ہو کہ آپ نے کیا سنا کیا سمجھا اور آپ کس اعتبار سے معاشرے میں اصلاح کو دیکھ پاتے ہیں. شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا مولا مجھے گھر کرائے پر ملا ہے الحمدللہ, بہت اچھا گھر ہے, اکیلا رہتا ہوں. فرمایا فوراً اس گھر سے اٹھ جاؤ. ایک اور وہ مرحلہ کہ جب شیطان انسان کو بہکاتا ہے وہ ہے تنہائی. سب کے سامنے انسان پھر بھی حیا کھاتا ہے, شرم کھاتا ہے. تنہائی میں شیطان, فرمایا قوی ترین وہ جگہ ہے جہاں شیطان جرت پیدا کر لیتا ہے, مگر یہ کہ انسان پاکیزگی کے اس لمحے پر چلا جائے کہ پھر تنہائی اسے خدا کی راہ میں بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتی. نارمل حالت میں شیطان بہکا دیتا ہے. ایک آخری بات اور مرحلہ مصائب. ابو بصیر میرے مولا کا چاہنے والے ہیں, پانچویں امام اور چھٹے امام کے صحابی ہیں, نابینا عزیزوں. امام کو خبر ملی ایک خاتون کو قرآن پڑھاتے پڑھاتے کسی بات پر ابو بصیر نے مزاح کیا, اور روایت سے یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گناہ سے آلودہ مزاح کیا ہے, نارمل کسی بات پر مزاح کیا جس پر دونوں ہنسے. امام نے پوچھا ہے بصیر, ابو نابینا صحابی عزیزوں میرے مولا کا, اے ابو بصیر مزاح کیا تم نے, کیا امر بجا لایا؟ شرمندہ ہوئے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیے. فرمایا اس کے بعد تم اس خاتون کو اور اس مومنہ کو پڑھانے نہیں جاؤ گے, نہیں جاؤ گے. آؤ عزیزو, آؤ عزیزو, دقت کریں. ہر شخص دوسرے پر نگاہ نہ ڈالے, ہر آدمی اپنے دیکھیں تنہائی میں کون سی ایسی تنہائی ہے جس میں شیطان مجھے بہکاتا ہے. اس زمانے کی تنہائی یہ تھی کہ میں گھر میں اکیلا ہوں, آج زمانے کی تنہائی ہے کہ میں لحاف میں اکیلا ہوں, آج زمانے کی تنہائی ہے کہ میں موبائل کے ساتھ اکیلا ہوں, آج زمانے کی شیطان نامحرم کے کہتے ہیں نا اس زمانے میں یہ کہ بھائی نامحرم کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں ہو. بعض اوقات بعض جوانوں کے لیے موبائل نامحرم ہے, خدا را جب سونے جاتے ہیں موبائل کو اپنے سے دور رکھیے تاکہ نہ بہکائیں آپ کو. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا گناہ اتنا آسان کر دیا, اتنا آسان کر دیا ہے. لہذا اگر حوصلہ ہے, ولولہ ہے, جذبہ ہے, دیکھتے ہیں کہ میں اچھے طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہوں, علم حاصل کر سکتا ہوں, بسم اللہ. اسلام علم سے نہیں روکتا, لیکن معلوم ہے میرے قدم پھسل جائیں گے, زمین میں اتنی پھسلن پائی جاتی ہے میرے قدم نہیں ٹھہر پائیں گے, پھر بہتر انسان جاہل رہے. میرے بھائی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے, گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. شادی شدہ, ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں, گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے. اے مومن, اے مومن, شادی کے بعد جو تیری ذمہ داری ہے, جو تیرا وظیفہ ہے, مخصوصاً جنسی اعتبار سے جو حق مرد و زن کا ایک دوسرے کی گردن پر پایا جاتا ہے, اس سے واضح میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا چاہتا, فقط اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ساری کائنات میں نسبت سے انسان حیا کرے, نامحرم کے ساتھ انسان قریب کم سے کم رابطہ رکھے, اور جب محرم اور حلال ملے وہاں پر پروردگار متعالی آداب بیان کیے کہ یہاں پر بہتر طریقے سے اپنی تشفی کرو, اس طرح سے تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے, اس طرح سے تمہاری کیفیت میں اطمینان پایا جانا چاہیے کہ پھر شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے. جہاں وظیفہ بجا لانا ہے وہاں میں اور آپ نہیں بجا لاتے. ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں جو دین کے اسپیشلسٹ ہیں مرد حضرات, کسی عالم کے ساتھ خواتین, کسی مومنہ کے ساتھ بیٹھے, شوہر کی نسبت سے میری کیا ذمہ داری ہے؟ بہت ساری ذمہ داری ہیں, اس میں سے یہ والی ذمہ داری میں نے کیسے بجا لانی ہے؟ اور اے مومنہ پھر تیرا کمال یہ ہے کہ جیسے اسلام نے تجھ سے چاہا ہے تو اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو بجا لا. یہی انسان کا جہاد ہے, مومن کے لیے بھی یہی ہے. گھروں میں جب کھانے نہیں ملتا انسان کو تو نتیجہ انسان اس ہوٹل میں جاتا ہے تو اس ہوٹل میں جاتا ہے تو اس ہوٹل میں جاتا ہے. اس مسئلے کو عزیزوں کم نہ سمجھیے, یہ معاشرے میں رائج مسئلہ ہے, ہر روز ہم اس میں مبتلا ہیں. میڈیا اتنا کثیف ہو چکا ہے, اتنا نجس ہو چکا ہے کہ کاش اس فرض ازا کے توسط سے میں اور آپ کو دیکھنے والی آنکھیں ملے, سننے والے کان, سونگھنے والے مشام نصیب ہو, تاکہ جب کبھی اس قسم کا منظر آئے, اس قسم کی بےہودہ بات آئے تو انسان کو قے ہونے لگے, انسان کو نفرت محسوس ہونے لگے, اور انسان اس سے اپنی دوری کو اپنے لیے افتخار سمجھیں. آپ کچھ عرصہ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے انسان کو کتنی نورانیت نصیب ہوتی ہے. سائیکولوجیکلی ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر کے میں مرحلہ مصائب سے متصل ہونا چاہوں گا کہ بہرحال مولانا صاحب مشکل مسئلہ ہے، حلال ہمارے لیے فراہم نہیں ہے، حرام وافر مقدار میں فراہم ہے، کیسے اپنے آپ کو بچائے. سائیکولوجیکلی علماء، یعنی جو سائیکولوجیکلی اور دین سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اور سائیکولوجی نے اس کو واضح کر کے بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ اپنی اس کیفیت کے ساتھ فائٹ نہ کریں، مت جھگڑیے کہ یہ خیال نہ آنے پائے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اگر آپ کے لیے رزق حلال فراہم نہیں ہے، اگر آپ کے لیے حلال راستے سے تشفی فراہم نہیں ہے، بہت زیادہ اپنی اس کیفیت سے مقابلہ نہ کریں. سائیکولوجیکلی جتنا مقابلہ کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کی لائف ڈسٹرب ہوتی چلی جائے گی. تو کیا کریں مولانا؟ ہوتا ہوگا آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے جس کی آپ بہت آؤ بھگت کرتے ہیں، ایک مہمان آتا ہے جس کی آؤ بھگت آپ لاتوں اور گھوسوں سے کرتے ہیں، نکل جاؤ یہاں سے، کیوں آئے میرے گھر میں. ایک مہمان آتا ہے جس کو آپ اصلاً توجہ نہیں دیتے، بالکل توجہ نہیں دیتے. اس مہمان کے ساتھ، اس برے خیال کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے؟ اس کو دھکا نہیں مارنا ہے، گیٹ آؤٹ نہیں کہنا ہے، توجہ نہیں دینی ہے، اس کی جانب توجہ نہیں دیں. تو مولانا صاحب پھر کیا کریں؟ دوسرے مہمانوں کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لے، علی کے چاہنے والے اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ کر لے. یہ علماء اخلاق سے میں نے سنا ہے، اور عزیزوں آپ خود تجربہ کر سکتے ہیں. اے جوان، اگر شادی کے لیے تیرے لیے اسباب فراہم نہیں ہے، تو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر. کم کھانے پر اکتفا کر، کم سونے پر اکتفا کر، کم بولنے کم دیکھنے پر اکتفا کر. خدا تجھے وہاں سے رزق عطا کرے گا، تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر، خدا تجھے وہاں سے. اور ماں باپ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر بچہ شادی کی دہلیز پر ہے، دنیا کی رسومات کی وجہ سے، دنیا کی رسومات کی وجہ سے اس امر میں تاخیر نہ کریں. یہ نہ کہیں ابھی میرا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. اگر دیکھنے والی آنکھیں ہیں، اس کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں. آئیے عزیز، اور رسم و رواج سے باہر نکلی ہیں، مخصوصاً جن کو پروردگار مطالعے نے بیٹے عطا کیے. چونکہ بہرحال ہمارے معاشرے میں زور زیادہ چلتا ہے ہم لڑکے والے ہیں، کہ قطن صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اگر اسٹیپ لیں گے تو زیادہ آسانی سے اور اچھے طریقے سے معاشرہ بہتری کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا. کہ ہم سادہ طریقے سے اس سلسلے کو برگزار کرنا چاہتے ہیں، خرچے اپنے کم سے کم رکھیں، اس مسئلے کو، اس سلسلے کو، اس رزق حلال کو پروردگار نے آسان رکھا ہے، سہل رکھا ہے. خدا را اسے سہل ہی رکھیے. حتیٰ وہ جو سیغے عقد بھی ہم پڑھتے ہیں نا، سات یا آٹھ مرتبہ، وہ احتیاط میں پڑھتے ہیں میرے بھائی. ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ. اس نے کہنا ہے انکاح تو اس نے کہنا ہے قبل تو. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتنا آسان بنایا پروردگار مطالع. ہم سات میں آٹھ مرتبہ شاید اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ آپ لفافہ اچھا دیں، مگر نہیں، ایک مرتبہ پڑھنا ہے میرے بھائی، ایک مرتبہ. خود یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ دوسرے مولانا نہیں آئے تھے، تو میں نے کہا بھائی میں پڑھ دیتا ہوں. کہا میں نے دونوں طرف سے پڑھ دیا، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو ہے نا یہ تھوڑی ہوتا ہے، بعد میں پھر دوسرے دوبارہ سے دو. میں نہیں، ایک آدمی پڑھ سکتا ہے، دونوں کو وکیل بن کے پڑھ سکتا ہے میرے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. تو خود پڑھ سکتا ہے، تھوڑا سا سیکھ لے کہ یہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کا کیا معنی ہے. والسلام. ضرورت نہیں ہے مولوی کو بلانے کے لیے، ضرورت نہیں ہے اس کو جو ہے وہ کور دینے کی، کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی. اتنا آسان بنایا ہے پروردگار مطالعہ، کیوں میں اور آپ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ آؤ عزیزو، اس غلامی کو اپنے لیے افتخار سمجھیں، واقعی اپنے مولا کا غلام بنیں. موانے دور کریں، دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں. کہ عرض کر رہا ہوں، یہ میں پہلے مرحلے میں گفتگو کر رہا ہوں. جب یہ بے رغبتی پیدا ہوگی، اب یہ دوسرے مرحلے میں انسان آتا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. اس غلامی کا عزیزو پھر مزہ ہی اور ہے، مزہ ہی اور ہے. جب انسان اس مرض سے نجات حاصل کرتے ہوئے راہ دین اور آخرت میں قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر امیر شام پیسوں کے بلبوتے پر، اور ابن زیاد پیسے کے بلبوتے پر اسے اپنی جانب نہیں کھینچ سکتا، جان کی دھمکی دے کر اسے نہیں ڈرا سکتا. ایسی ماں، ایسی بہن، ایسی زوجہ اپنے لیے افتخار سمجھتی ہے کہ میرا بھائی، میرا شوہر، میرا بیٹا مسلم ابن عقیل کی ہمرہی کرے. کبھی آگے بڑھ کر اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو مسلم ابن عقیل سے جدا نہیں کرے گی ایسی ماں. اور عرض کر رہا ہوں، یہ تاریخ کی گزشتہ مثالیں نہیں ہیں. آج بھی سرزمین ایران پر، سرزمین عراق پر ایسے جوان موجود ہیں کہ ماں اپنے لیے افتخار سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا راہ دین میں کام آ جائے. اللہ اکبر. تین بچے دیے، چار بچے دیے عزیزو، افتخار کے ساتھ اپنی اولادیں، نائب امام کی مشیت کے مطابق اپنی اولادیں دی ہیں. ابھی آخر میں عزیزوں، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، واقعا جدید وسائل ارتباطات سے میں اور آپ اچھا استفادہ کریں. خود زوجہ شوہر کی ویڈیو بنا رہی ہے، زوجہ سوالات کر رہی ہے، آپ جا رہے ہیں جہاد پر، کیا ہدف ہے آپ کا؟ بیوی بچوں کو کس کے سپرد کر کے جا رہی ہے؟ آپ سے دیکھیے کہ زوجہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، چند دنوں کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، تین بچی ہے، زوجہ کو بھی افتخار ہے، بچے بھی افتخار ہے، وہ بشری تقاضے ہیں کہ آنکھوں آنسو تو بہائیں گے عزیزوں، وہ بشری تقاضے ہیں، آنکھیں آنسو بہائیں گی، لیکن انسان مفتخر ہوتا ہے، پروردگار تیرا شکر تو نے میری قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کی۔ آؤ عزیزوں اس غلامی میں مجھے اور آپ کو اتنا مزہ مل جائے، اتنا مزہ مل جائے کہ جب میرا مولا آگے بڑھ کر کہے اے جان بہت غلامی کی، جاؤ واپس چلا جاؤ، تو انسان کو سمجھ میں آنے لگے یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، اور انسان تڑپ کے اپنے مولا سے کہہ سکے آقا اچھی بات نہیں ہے غلام کے لیے کہ جب آقا کے یہاں خوشی کا فراوانی کا مقام ہو تو غلام ساتھ دے، اور جب آقا کے یہاں سختی آئے تو غلام آقا کو چھوڑ دے۔ دیکھتے ہیں جناب جان کے مولا اجازت نہیں دیتے، اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرایا، بعض تاریخیں کہتی ہیں ہاتھوں کے پیروں کے بوسے لینا شروع کیے۔ آج کی شب میں مخصوصاً عزیزوں اگر اس کیفیت میں ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، جناب جان کو وسیلہ قرار دے اور کہیں اے جان، اے غلامی حسین میں ڈوبے ہوئے، اے اس غلامی کے مزے کو اپنے قلب و جگر میں احساس کرنے والے، ہم گنہگاروں کے لیے دعا کرتے، اے میرے مولا آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، خدا ہماری آنکھوں کو گناہ سے، ہمارے کانوں کو گناہ سے، ہمارے قلب و دماغ، ہمارے خیالات کو گناہ سے بچا لے، بچا لے۔ دیکھا مولا ہے کہ اجازت نہیں دیتے، فرمایا اب یہ معرفت ہے عزیزو، یہ مانگنے کا طریقہ کار ہے، کہنے لگے آقا درست ہے میرے جسم سے بو آتی ہے، درست ہے میرا حسب و نسب معروف نہیں ہے، درست ہے میرے مولا میری رنگت سیاہ ہے، لیکن میں اس وقت تک آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا یہ خون آپ کے خون سے نہ مل جائے، مجھے بھی شرف نہ مل جائے، مجھے بھی پاکیزہ چہرہ نصیب نہ ہو جائے۔ آؤ عزیزو زمانے کے امام سے مانگے، اس فرش عزا پر بیٹھ کر مانگے، توبہ کرتے ہوئے طلب کرے، آقا درست ہے گناہوں کے سبب ہماری روح سے بو آتی ہے، درست ہے گناہوں کے سبب ہماری روح سیاہ ہو چکی ہے، مولا آپ سے دور ہو گئے، لیکن اس فرش عزا پر آپ سے تقاضا کرتے ہیں، اے فرزند حسین آپ کے جد حسین پر رونے والے ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے، ہمیں بھی پاکیزگی نصیب ہو جائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جس طرح سے میرے مولا سے تقاضا کیا جناب جان نے، میرے مولا نے اسی طریقے سے عطا کیا، جا جا جان اب اس طرح سے مانگا ہے، حسین تمہیں نہیں روک سکتا، جاؤ حسین تمہیں اجازت دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، جان کا سلام آخر آیا، اصحاب جان کے لاشے کو اٹھا کر امام کی خدمت میں لے کر آئے، میرا مولا جناب جان کے جنازے کے قریب بیٹھا، دیکھا روح کے قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے، فاطمہ کے لال نے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے۔ آج ابتدائی کلام میں میں نے مولا کی دعا آپ کی خدمت میں نہیں پیش کی عزیزو، اس آخری دعا کو گڑ گڑا کر اپنے زمانے کے امام سے طلب کرو، مادر حسین سے تقاضا کرو، اے اپنے لال پر رونے والی دکھیاری ماں، یہ گنہگار یہ خطا کار کچھ نہیں چاہتے، ہمارے لیے بھی یہی دعا فرما دیجیے۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے، زبان پر جملے آئے، اللہم بیض وجہا، اے پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے، اللہم طیب ریحا، اے پروردگار اسے خوشبو عطا کر دے، اے پروردگار نیکوکاروں کے ساتھ اسے محشور فرما، وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد، اس کے اور محمد وآل محمد کے رشتے معرفت کو استوار کر دے۔ آؤ زمانے کے امام سے تقاضا کریں اے میرے مولا اس فرش عزا پر بیٹھ کر کچھ نہیں چاہتے ہم گنہگاروں کے لیے دعا کر دیجئے پروردگار یہ میرے حسین پر رونے والے ان کے چہرے سفید کر دے ان کی روح کو گناہ کی غلاظت سے پاک کر دے ان کے اور ہمارے رشتے معرفت کو استوار کر دے میرا چوتھا امام جب بے جاز امامت لاش دفنانے کے لیے آیا ایک لاشا ہے مشک ایک خاص خوشبو جس لاشے سے بلند ہو رہی ہے یہ لاشا جان ہے فاطمہ کے لال کی دعا جس کے حق میں قبول ہوئی الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم و ایم انقلب انقلبون بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہر ہر دن عزیز اس دعا کو صدق دل سے مانگے دوست احباب جب آپس میں بیٹھیں اس سلسلے میں غور و فکر کریں پروردگار مسبب الاسباب میں وہ راہیں میرے اور آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا پروردگار زندگی کے ہر دن میں تعلیمات اہل بیت کو حاصل کرنے کی سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی دوسروں تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مریض ہیں مخصوصاً جن کے لیے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ہم سب امراض روحانی مبتلا ہے مخصوصاً جن سے حوالے سے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے میرے پروردگار تجھے اس فرش عزا کا اس فرش شفا کا واسطہ ہم سب کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما رزق حلال تیری راہ میں کام آنے والا حسین کی راہ میں کام آنے والا رزق زیادہ سے زیادہ عطا فرما اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا صاحبان ایمان کو اپنے بچوں کی شادی کے سلسلے میں جو ان کی ذمہ داری بنتی ہے بطریق احسن بجا لانے کی توفیق عطا فرما جو جوان تیری بارگاہ میں پاک و پاکیزہ ہمسر کے تک متقاضی انہیں دنیا و دین و آخرت کے لیے کارآمد ہمسر عطا فرما ایک دوسرے کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہمارے گردن پر عائد ہوتی ہیں جو طلاق کا ریشو بڑھ گیا عزیزوں اس میں ہم خصوصیت سے ہم خود قصوروار ہیں چونکہ ہم نے اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر نہیں کیا ہے پروردگار مرد و زن کی شوہر اور زوجہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی جانب سے ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو شادی شدہ تیری بارگاہ میں اولاد کے متمنی ہے پروردگار جناب علی اکبر جناب سکینہ کی مانند صالح اولاد عطا فرما اے پروردگار جنہیں اولاد کا عظیم سرمایہ عطا کیا اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کرنے کی اس سلسلے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی اور اس طریقے سے اپنی آخرت سجانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظم رہبران اعظم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی تیرے نبی کے گھر کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی مخصوصاً سرزمین کربلا و شام مخصوصاً ایام اربعین میں پیادہ مولا و آقا کی زیارت بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے در کرار کے چاہنے والے حسین کے ماتمدار عزادار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما جو دشمن سے برسر پیکار دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما اے پروردگار انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دشمن اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت مگر نہ اسی لمحے اسی موقع نیز تو نابود فرما مملکت خدا داد پاکستان کو امن کا گہوارہ قرار دے اس ملک میں جو ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں انہیں ہم پر مسلط نہ فرما اس دھرتی سے محبت کرنے والے انسانیت اور پاکیزگی رکھنے والے حکمراں عطا فرما اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا عزیز و اس دعا کو صدق دل سے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں بلند کرتے ہوئے طلب کریں اے میرے پروردگار اے پروردگار تجھے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ تجھے اس فرش عزا کا واسطہ تجھے حسین کی دکھیاری ماں کا واسطہ تجھے کربلا کے اسرا کا واسطہ ننے بچوں کے شکستہ دل کا واسطہ اے میرے پروردگار خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے ہیں تیری بارگاہ سے جو کچھ تو نے ہمیں دنیا میں عطا کیا ہے اے میرے مولا اے میرے آقا جان مال اسباب آبرو مرتبہ اولاد آنکھیں کان زبان دیگر اعضا و جوارے سب کچھ راہ حسین میں فدا کرتے ہوئے راہ مادر حسین میں فدا کرتے ہوئے زمانے کے امام کی راہ میں فدا کرتے ہوئے ہم سب کو درجہ شہادت عطا فرما قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رحم الراحمین